نفس کو کچھ اور قیمتی نصیحتیں۔ اے نفس، اگر تو یہ واضح امور نہیں سمجھ سکتا اور ٹال مٹول کرنا اپنا شیوا بناتا ہے تو خود کو دانشمند کیوں سمجھتا ہے؟ بھلا اس سے بڑھ کر کیا حماقت ہوگی کہ روز روشن کی طرح واضح باتیں بھی نہ سمجھ پائے؟ شاید تو یہ بھی کہے کہ میں عمل صالح پر مواظبت اس لیے نہیں کر سکتا کہ مجھے لذات شہوت کی حرص ہے اور تکلیفوں اور مشقتوں پر صبر کرنا میرے لیے نہایت دشوار ہے۔ تیرا یہ قول بھی نہایت احمقانہ ہے۔ اگر تجھے لذات و شہوات کی حرص ہے تو وہ لذتیں اور شہوتیں کیوں تلاش نہیں کرتا جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہیں اور ہر طرح کی قدورتوں سے صاف ہیں؟ مگر یہ شہوتیں جنت میں ملتی ہیں، دنیا میں نہیں ملتی، اور ان کے ملنے کی صورت یہ ہے کہ تو دنیا کی شہوات سے صرف نظر کرے، ورنہ بسا اوقات ایک لقمے کی وجہ سے بہت سے لقموں سے محروم رہنا پڑتا ہے۔ ہم تجھ سے پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی حکیم کسی مریض سے یہ کہے کہ 3 دن ٹھنڈا پانی مت پینا، اگر تم نے میری ہدایت کے خلاف ورزی کی تو تمام عمر ٹھنڈے پانی سے محروم رہو گے، اور اگر میری بات مان لی تو زندگی بھر ٹھنڈے پانی سے لطف اٹھاؤ گے، کیونکہ 3 دن کے دوران ٹھنڈے پانی کے استعمال سے تمہیں ایک سنگین مرض لاحق ہو جائے گا۔ بھلا اس صورت میں عقل رکھنے والا مریض حکیم کی ہدایت پر عمل کرے گا یا ٹھکرا دے گا؟ ظاہر ہے عقل کا تقاضا یہی ہے کہ وہ زندگی بھر کی لذات حاصل کرنے کے لیے 3 دن کی لذت سے دستبردار ہو جائے، محض اس خوف سے حکیم کی ہدایت پر عمل نہ کرنا کہ 3 دن تک صبر کرنا مشکل ہو جائے گا، اور یہ کہ شہوت کے خلاف کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اخروی زندگی کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کی مثال ایسی ہی ہے جیسے انسان کی تمام زندگی کے مقابلے میں 3 دن، بلکہ آخرت کی عید عیش جاودانی کے مقابلے میں دنیا کی حیات ناپائیدار ان 3 دن سے بھی زیادہ حقیر اور بے حقیقت ہے۔ خواہ آدمی کی عمر کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، کیونکہ دنیا و آخرت کے تقابل میں محدود کی نسبت لامحدود کی طرف کی گئی ہے۔ ظاہر ہے دنیا محدود ہے اور آخرت لامحدود، جبکہ آدمی کی عمر اور 3 دن کے تقابل میں محدود کی نسبت محدود ہی کی طرف کی گئی ہے۔ اے نفس، تو شہوات اور لذات سے صبر نہیں کر سکتا کیونکہ اس میں تکلیف ہے۔ ہم پوچھتے ہیں، کیا شہوات سے رکنے کی تکلیف دوزخ کی دائمی اذیت سے زیادہ ہے؟ جو شخص مجاہدہ کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا، وہ جہنم کی تکلیف کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ ہمارا خیال تو یہ ہے کہ تیرا مجاہدے سے اعراض کرنا اور اپنے اوپر سختی نہ کرنا دو حال سے خالی نہیں ہے، یا تو اس کی وجہ وہ کفر ہے جو تو نے اپنے اندر مخفی رکھا ہے، یا وہ حماقت ہے جو بالکل واضح ہے۔ کفر خفی تو یہ ہے کہ یوم حساب پر تیرا ایمان کمزور ہے اور تو ثواب و عتاب کی مقدار کی صحیح معرفت نہیں رکھتا، اور واضح حماقت یہ ہے کہ تو اللہ کے کرم اور اس کے فضل و مغفرت پر اعتماد رکھتا ہے لیکن اس پر یقین نہیں رکھتا کہ وہ اپنے بعض بندوں کو نافرمانی کے باعث فوری سزا نہیں دیتا بلکہ انہیں ڈھیل دیتا ہے، اور نہ تجھے اس کا یقین ہے کہ وہ تیری عبادت سے بے نیاز ہے۔ پھر تجھے اللہ کے عفو و کرم پر تو بھروسہ ہے، لیکن روٹی کے ایک نوالے میں یا سیم و زر کے حقیر ٹکڑے میں یا مخلوق سے کوئی کلمہ سننے میں اس پر اعتماد نہیں ہے، بلکہ ان کے حصول کے لیے 1000 ہیلے بہانے کرتا ہے اور اپنی تمام تر تدبیریں بروئے کار لاتا ہے۔ اسی جہالت کی بنا پر تجھے دربار نبوت سے احمق کا خطاب ملا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والاحمق من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني۔ عقل مند وہ ہے جس کا نفس متی ہو اور جو موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے، اور احمق وہ ہے کہ اپنے نفس کو اس کی خواہشوں کا تابع کر دے اور اللہ تعالی سے امیدیں رکھیں۔ اے بدبخت نفس، تجھے دنیا کی زندگی سے دھوکہ نہ کھانا چاہیے اور نہ اللہ تعالی سے کسی چیز میں غلط فہمی کا شکار ہونا چاہیے، بلکہ تو اپنی فکر خود کر، تجھے کسی دوسرے سے کوئی مطلب نہ ہونا چاہیے اور نہ کسی دوسرے کے لیے تیری ذات اہم ہو سکتی ہے، اپنے اوقات ضائع مت کر، سانسیں بہت محدود ہیں، تیرے ایک سانس کے ساتھ تجھ میں کمی واقع ہو جاتی ہے، بیماری سے پہلے صحت کو، مصروفیت سے پہلے فراغت کو، تنگ دستی سے پہلے مالداری کو، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو، اور موت سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھ، اور آخرت کی اسی قدر تیاری کر جس قدر تجھے وہاں رہنا ہے۔ کیا تو دنیا میں دنیا کی تیاری نہیں کرتا؟ چنانچہ تو سردی کے لیے اسی قدر تیاری کرتا ہے جس قدر وہ ہوتی ہے یا جتنی مدت کے لیے ہوتی ہے۔ اس موسم کے لیے غذا، لباس اور لکڑیاں اور دوسرے اسباب جمع کرتا ہے، اور اس باب میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر بھروسہ نہیں کرتا کہ وہ تیری سردی جبوں اور اونی کپڑوں اور لکڑیوں کے بغیر دور کر دے، حالانکہ وہ اس پر قادر ہے۔ کیا تو سمجھتا ہے کہ جہنم کے طبقۂ زمحریر میں سردی کم ہوگی، یا اس کی مدت دنیا کے موسم سرما سے مختلف ہوگی، یا تیرا خیال یہ ہے کہ وہاں کی سردی سے تحفظ کے لیے کسی تدبیر کی ضرورت نہیں ہے؟ جس طرح دنیا کی سردی جبوں اور آگ کی حرارت کے بغیر زائل نہیں ہوتی، اسی طرح دوزخ کی حرارت اور برودت سے بھی توحید کے قلعے اور طاعت کی خندقوں کے بغیر بچنا بے حد مشکل ہے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے حفاظت کا طریقہ سکھلا دیا ہے، اور وہ تمام اسباب تیرے لیے سہل کر دیے ہیں جن کے ذریعے تو عذاب سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ جس طرح اس نے دنیا کی سردی سے بچنے کا طریقہ بتلا دیا ہے کہ آگ پیدا کی اور لوہے یا پتھر وغیرہ سے آگ نکالنے کی تدبیر سکھلائی تاکہ تو اس سے اپنی سردی دور کر سکے، جس طرح جبوں کی فراہمی اور لکڑیاں وغیرہ جمع کرنا اللہ کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ چیزیں تیری راحت و آسائش کے لیے اس نے پیدا کر دی ہیں اور ان کے حاصل کرنے کا طریقہ بتلا دیا ہے۔ اسی طرح آخرت میں راحت پانے کے لیے مجاہدات اور طاعات سے بھی بے نیاز ہے، اس نے ان مجاہدات کا طریق بھی بتلا دیا ہے، اب تو ان پر کاربند ہوتا ہے یا نہیں اللہ اس سے بے پرواہ ہے۔ جو اچھا کرے گا اپنے نفس کے لیے کرے گا، اور جو برا کرے گا وہ خود اس کی سزا بھگتے گا۔ اللہ تمام مخلوق سے مستغنی ہے۔ اے نفس، اپنی جہالت سے بازا اور اپنی آخرت پر قیاس کر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، پارہ نمبر 21، رکوع نمبر 12، آیت نمبر 28۔ تم سب کا پیدا کرنا اور زندہ کرنا بھی ایسا ہی ہے جیسے ایک شخص کا۔ کما بدا انا اول خلق نعیدو، پارہ نمبر 17، رکوع نمبر 7، آیت نمبر 104۔ جس طرح اول بار پیدا کرنے کے وقت ہر چیز کی ابتدا کی تھی، اسی طرح اس کو دوبارہ پیدا کریں گے۔ کما بدأکم تعودون، پارہ نمبر 8، رکوع نمبر 10، آیت نمبر 29۔ جس طرح تم کو اللہ تعالی نے شروع میں پیدا کیا تھا، اسی طرح پھر تم دوبارہ پیدا ہوگے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ اے نفس، میں تجھے دنیا کی محبت میں گرفتار اور اس سے مانوس پاتا ہوں، تیرا حال یہ ہے کہ تو اس سے جدائی اختیار نہیں کر سکتا، بلکہ دن بدن اس کے قریب ہوتا جا رہا ہے اور اپنے نفس میں اس کی محبت راسخ کر رہا ہے۔ میرے خیال سے تو اللہ کے عذاب و ثواب اور قیامت کے احوال و احوال سے غافل ہے، اور نہ تجھے موت کا یقین ہے جو تیرے اور تیری محبوب اور پسندیدہ چیزوں کے درمیان تفریق کرنے والی ہے۔ تیرے نزدیک وہ شخص عقل مند کہلانے کا مستحق ہے یا احمق، جسے قصر شاہی میں ایک دروازے سے جانا ہو اور دوسرے سے نکلنا، اور وہ محل کی کسی خوبصورت چیز پر فریفتہ ہو جائے، حالانکہ وہ اسے ملنے والی نہیں ہے بلکہ بہت جلد جدا ہو جانے والی ہے۔ دنیا بھی ملک الملوک کا گھر ہے، تیری حیثیت اس گھر میں محض گزر گزرنے والے کی سی ہے، تو مسافر ہے، تجھے اپنی منزل پر پہنچنے کا خیال رکھنا چاہیے، نہ کہ ان چیزوں سے دل لگانا چاہیے جو اس رہ گزر میں ہیں اور تیرے ساتھ منزل تک نہیں جائیں گی، تو منزل پر پہنچ جائے گا اور یہ چیزیں راستے میں تیرا ساتھ چھوڑ دیں گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان روح القدس نفث فی روعی احبب ما احببت فانک مفارقه وعمل ما شئت فانک مجزن به وعش ما شئت فانک میت۔ روح القدس جبرائیل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات القا کی ہے کہ آپ جس چیز سے چاہیں محبت کر لیں اس سے جدا ضرور ہوں گے، اور جو چاہیں عمل کریں اس کی جزا ضرور ملے گی، اور جتنا چاہیں جئیں مرنا ضرور ہے۔ اے نفس، کیا تو یہ نہیں جانتا کہ جو شخص دنیا سے مانوس اور اس کی طرف ملتفت رہتا ہے اور یہ جاننے کے باوجود کہ موت اس کے تعاقب میں ہے، دنیاوی لذات میں مستغرق رہتا ہے، وہ جب دنیا سے جدا ہوتا ہے تو حسرتیں سمیٹ کر لے جاتا ہے اور زہر حلاحل کو زاد راہ بنا کر لے جاتا ہے، اور اسے اس کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ کیا لے جا رہا ہے۔ کیا تجھے جانے والے یاد نہیں رہے؟ انہوں نے کتنے اونچے عالیشان محل بنائے اور رخصت ہو گئے اور گوشہ گمنامی میں جا سوئے، اور اللہ تعالی نے ان کی زمین، ان کے گھر بار اور مال و متا دشمنوں کو دے دیا۔ کیا تو نہیں دیکھتا کہ لوگ وہ مال کس طرح جمع کرتے ہیں جسے استعمال نہیں کر پاتے، اور وہ مکانات کس طرح تعمیر کرتے ہیں جس میں رہ نہیں پاتے، اور ان چیزوں کی کس طرح آرزو کرتے ہیں جنہیں حاصل نہیں کر پاتے؟ آدمی آسمان سے باتیں کرتا ہوا محل بناتا ہے اور زمین کے ایک تنگ و تاریک گڑھے میں جا کر سو جاتا ہے۔ کیا دنیا میں اس سے بڑی بھی کوئی حماقت ہو سکتی ہے کہ ایک شخص اس دنیا کو آباد کرتا ہے جس سے یقینی طور پر جدا ہونا ہے، اور اس آخرت کو تباہ و برباد کرتا ہے جو مستقل ٹھکانہ بننے والی ہے؟ اے نفس، کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ تو ان بے وقوفوں کی مدد کرتا ہے؟ یہ بات تسلیم ہے کہ تو صاحب بصیرت نہیں ہے، اور نہ تیرے اندر اس کی اہلیت ہے کہ تو خود کسی راستے کا تعین کر سکے اور اس پر چل سکے، اس لیے تو اپنی طبیعت سے مجبور ہو کر کسی شخص کی طرف مائل ہوتا ہے اور افعال میں اس کی اقتدا کرتا ہے۔ اگر تجھے اقتدا کرنی ہے تو ان بے وقوفوں کی کیوں کرتا ہے؟ انبیاء، علماء اور حکماء کو اپنا مقتدی کیوں نہیں کرتا جو عقل و دانش اور علم و حکمت میں بہت آگے ہیں؟ اگر تجھے عقل اور ذہانت پسند ہے تو تجھے ان لوگوں کی اقتدا کرنی چاہیے، مگر تیرا حال عجیب ہے اور تیری جہالت سخت ہے اور تو انتہائی سرکش اور متمرد ہے، اس لیے تو ان واضح امور سے اعراض کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے جاہ کی محبت نے تیری آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہو، یا خواہشات کی محبت نے تیری عقل سلب کر لی ہو۔ جاہ کے معنی اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ لوگوں کے قلوب تیری طرف مائل ہوں، لیکن تجھے سوچنا چاہیے کہ اگر روئے زمین کے تمام افراد تجھے سجدہ کریں اور تیری اطاعت کرنے لگیں تو نہ یہ سجود ابدی ہو سکتے ہیں اور نہ اطاعت۔ 500 برس کے بعد نہ تو اس زمین پر باقی رہے گا 500 برس کے بعد نہ تو اس زمین پر باقی رہے گا اور نہ وہ لوگ جنہوں نے تجھے سجدہ کیا ہے یا تیری اطاعت کی ہے، اور ایک زمانہ وہ آئے گا کہ دنیا میں کوئی شخص تجھے یاد کرنے والا یا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا۔ تجھ سے پہلے بہت سے زبردست بادشاہ اور مطلق العنان حکمران اس دور سے گزر چکے ہیں۔ قرآن نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں یہ سوال کیا ہے، فَهَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا، پارہ نمبر 16 رکو نمبر 9 آیت نمبر 98، آپ ان میں سے کسی کو دیکھتے ہیں یا آہستہ آواز سنتے ہیں؟ جو چیز ہمیشہ رہنے والی ہے تو اسے اس چیز کے عوض کیوں فروخت کرتا ہے جو 150 برس سے زیادہ باقی نہیں رہ سکتی؟ اور پھر جاہ کی محبت بھی ایسے شخص کو زمین دیتی ہے جو مشرق و مغرب کا بادشاہ ہو اور بے شمار گردنیں اس کے سامنے خم ہوتی ہوں اور تمام دنیاوی لوازم اس کے پاس ہوں، لیکن تجھ جیسا شخص جس کی بدبختی اور شقاوت کا عالم یہ ہے کہ ایک محلے بلکہ ایک گھر کے رہنے والے بھی اسے اپنا امیر تسلیم نہ کریں، کیا ایسے شخص کے لیے جاہ کی محبت مناسب ہے؟ پھر تو اگر آخرت کی رغبت کے لیے اپنے جہل کے باعث دنیا نہیں چھوڑ سکتا تو یہی سمجھ کر چھوڑ دے کہ دنیا کے شریک خصیص ہوتے ہیں اور اس میں مصائب و آلام کی کثرت ہے اور اس کی ہر چیز بہت جلد فنا ہونے والی ہے، تجھے بہت کم دنیا حاصل ہے۔ ہم پوچھتے ہیں کہ جب تجھے بہت سی دنیا نے چھوڑ رکھا ہے تو اس تھوڑی سی دنیا کو بھی کیوں نہیں چھوڑ دیتا جو تجھے حاصل ہے؟ پھر اگر تجھے دنیا حاصل بھی ہے تو اس میں خوشی کی کیا بات ہے؟ تیرے ہی شہر میں بہت سے یہودی اور مجوسی ایسے ہوں گے جو مال و زر میں تجھ سے آگے ہوں گے اور جنہیں دنیا کی نعمتیں اور لذتیں تجھ سے زیادہ میسر ہوں گی۔ لعنت ہو ایسی دنیا پر جس میں یہ خسیس اور کمین تجھ سے آگے ہوں۔ تو بڑا جاہل، انتہائی بدبخت، خسیس اور کم حوصلہ ہے، اسی لیے انبیاء، صدیقین اور مقربین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رب العالمین کے جوار میں رہیں گے اور یہ بدباطن لوگ جہنم کے نچلے طبقے میں ٹھکانہ پائیں گے۔ افسوس صد افسوس، نہ تجھے دین حاصل ہے اور نہ دنیا۔ اے نفس، موت قریب ہے، ذرا سبقت کر، ڈرانے والا آ چکا ہے، جو کرنا ہے کر لے، اب بھی عمل کے چند لمحے باقی ہیں، پھر وقت نہیں ملے گا، موت کے بعد عمل کی فرصت نہ ہوگی، نہ تیرے بعد کوئی تیری طرف سے نماز پڑھنے والا ہوگا اور نہ روزے رکھنے والا، نہ کوئی ایسا شخص جو تجھ سے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکے۔ تیری زندگی کے چند روز باقی رہ گئے ہیں، یہی تیرا سرمایہ ہے، بشرط یہ کہ تو نے سرمایہ سمجھے اور ان میں تجارت کرے۔ زندگی کا اکثر سرمایہ تو نے پہلے ہی برباد کر دیا ہے، اگر تو اس ضائع شدہ سرمایہ پر تمام عمر بھی رویا تب بھی اپنے نقصان کی تلافی نہ کر سکے گا، بھلا اس صورت میں کیسے تلافی کر سکتا ہے جبکہ باقی عمر بھی ضائع ہو جائے گی۔ اے نفس، موت تیرے وعدے کی جگہ ہے، قبر تیرا گھر ہے، مٹی تیرا بستر ہے اور زبردست خوف تیرے سامنے ہے، کیا تو نہیں جانتا کہ مردوں کی فوج شہر کے باہر تیری منتظر ہے؟ ان سب نے ایمان مغلظہ کی قسمیں کھائی ہیں کہ وہ اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے جب تک تجھے اپنے ساتھ نہیں لے لیں گے۔ تجھے معلوم نہیں کہ ان منتظرین میں سے ہر شخص کی تمنا یہ ہے کہ وہ ایک روز ہی کے لیے صحیح دنیا میں واپس جائے اور جو نقصان ماضی میں ہو چکا ہے اس کی تلافی کر لے۔ تجھے تمنا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ موقع تجھے دے رکھا ہے اور تو آسانی سے گزشتہ کی تلافی کر سکتا ہے۔ تیرے پاس ایک قیمتی دن ہے، اگر تو اسے ان مردہ لوگوں کے ہاتھ فروخت کرنا چاہے تو وہ اپنا کل سرمایہ تجھے سونپنے کے لیے تیار ہو جائیں، بشرط یہ کہ وہ اس پر قادر ہوں۔ تو اپنے شب و روز غفلت اور بیکاری میں ضائع کر رہا ہے۔ کمبخت نفس، تجھے شرم نہیں آتی کہ تو مخلوق کے لیے اپنے نفس کو آراستہ کر رہا ہے اور باطن میں گناہوں کا ارتکاب کر کے خالق کائنات سے برسر پیکار ہے؟ کیا تو مخلوق سے شرماتا ہے، خالق سے نہیں شرماتا؟ کیا وہ تجھے اتنا بھی نہیں دیکھتا جتنا مخلوق دیکھتی ہے؟ تو لوگوں کو خیر اور تقوی کا حکم دیتا ہے اور خود رذائل میں ملوث ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور خود اس سے دور بھاگتا ہے، لوگوں کو اللہ کے ذکر کی تلقین کرتا ہے اور خود اسے بھولے ہوئے ہے۔ تجھے یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ گناہگار پاخانے سے بھی زیادہ بدبودار ہے، کیا پاخانے سے کوئی چیز پاک ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے نہیں، پھر تو کیوں دوسروں کو پاک کرنا چاہتا ہے حالانکہ خود ناپاک ہے؟ اگر تجھے اپنی صحیح معرفت حاصل ہو جائے تو یہ بات اچھی طرح جان لے کہ لوگوں پر نازل ہونے والی تمام مصائب تیری وجہ سے ہیں، تو نے اپنے آپ کو ابلیس کا گدھا بنا لیا ہے، وہ تجھے جہاں چاہتا ہے لے جاتا ہے اور جس طرح چاہتا ہے تجھے ہنکا دیتا ہے۔ ان تمام باتوں کے باوجود تجھے اپنے اعمال پر ناز ہے، حالانکہ وہ آفتوں سے لبریز ہیں، اگر تو ان سے بچا رہے تو یہ ممکن ہے کہ تیرے اعمال سلامت رہ جائیں اور نجات کا ذریعہ بنیں، مگر تجھے اپنی خطاؤں اور گناہوں کے باوجود اپنے عمل کا غرہ ہے۔ کیا تو یہ نہیں جانتا کہ شیطان نے 200,000 برس تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، مگر صرف ایک خطا نے اسے ملعون خدا بنا دیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو صرف ایک غلطی کے باعث جنت سے نکلنے کا حکم ملا، حالانکہ وہ اللہ کے حبیب اور نبی تھے۔ اے نفس، تو کتنا فریبی ہے، تو کس قدر بے شرم ہے، تو کتنا بڑا جاہل ہے، اپنے انجام سے بے خبر ہے اور معاصی پر کس قدر جری ہے، تو کب تک معاملہ کر کے بگاڑے گا اور کب تک عہد شکنی کا مرتکب رہے گا؟ اے نفس، کیا تو ان خطاؤں کے ساتھ دنیا آباد کرنا چاہتا ہے؟ گویا تجھے یہاں سے رخصت ہی نہیں ہونا۔ کیا تو قبر والوں کی طرف نہیں دیکھتا؟ انہوں نے کتنا مال جمع کیا تھا اور اس کے ذریعے کتنے اونچے اونچے محل بنوائے تھے اور دنیا سے کیا کچھ امیدیں رکھی تھیں؟ کیا تو ان سے عبرت حاصل نہیں کر سکتا؟ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ وہ لوگ آخرت میں طلب کر لیے گئے اور تو ابد تک یہیں رہنے والا ہے؟ تیرا خیال کتنا ناقص اور تیرا فہم کس قدر افسوسناک ہے۔ تو جب سے اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہے، اپنی عمر کی دیوار ڈھاتا جا رہا ہے اور زمین پر اپنے مکان کی دیواریں بلند کر رہا ہے، حالانکہ بہت جلد زمین تجھے اپنے پیٹ میں رکھنے والی ہے۔ کیا تجھے اس وقت سے خوف نہیں آتا جب سانس گلے میں آ جائے گی اور پروردگار کے قاصد اپنے سیاہ اور خوفناک چہروں کے ساتھ عذاب علیم کی بشارت لے کر تیرے پاس پہنچیں گے؟ کیا اس وقت تجھے ندامت سے کوئی فائدہ ہوگا، یا تیرا غم قبول کیا جائے گا، یا تیرے رونے پر رحم کیا جائے گا؟ تعجب کی بات یہ ہے کہ تو ان تمام باتوں کے باوجود بصیرت اور ذہانت کا مدعی ہے۔ تیری ذہانت کا عالم یہ ہے کہ تو ہر آنے والے دن میں مال کی زیادتی پر خوش ہوتا ہے اور عمر کے نقصان پر غم نہیں کرتا، بھلا اس سے کیا فائدہ کہ مال بڑھے اور عمر کم ہو؟ اے نفس، تو آخرت سے اعراض کرتا ہے، حالانکہ وہ بہت جلد آنے والی ہے اور دنیا کی طرف ملتفت ہے، جبکہ وہ بہت جلد تجھ سے پیٹھ موڑنے والی ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو نئے دن کا استقبال کرتے ہیں لیکن اسے مکمل نہیں کر پاتے، اور کتنے ہی ایسے ہیں جو کل کی امید رکھتے ہیں لیکن کل تک نہیں پہنچ پاتے۔ تو رات دن اپنے بھائیوں، رشتہ داروں اور پڑوسیوں میں اس کا مشاہدہ کرتا ہے، تو موت کے وقت ان کی حسرت دیکھتا ہے مگر اس سے عبرت نہیں پکڑتا اور نہ اپنی جہالت سے باز آتا ہے۔ اے نفس، اس دن سے ڈر جس دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ قسم کھائی ہے کہ میں اپنے ان بندوں کا جنہیں امر و نہی کی گئی ہے حساب لوں گا۔ اس دن سے ڈر جس دن کے بارے میں اللہ نے یہ قسم کھائی ہے کہ میں اپنے ان بندوں کا جنہیں امر و نہی کی گئی ہے حساب لوں گا اور ان کے اعمال کا مواخذہ کروں گا، خواہ وہ جلی ہوں یا خفی، پوشیدہ ہوں یا ظاہر۔ اے نفس، ذرا سوچ، تو کس جسم کے ساتھ اللہ رب العزت کے دربار میں کھڑا ہوگا اور کس زبان سے اس کے سوالوں کا جواب دے گا؟ ذرا سوالات کے جواب کی تیاری کر لے اور درست جواب ڈھونڈ لے اور اپنی باقی زندگی کے مختصر دنوں میں، طویل دنوں کے لیے دار فانی میں، دار مقامہ کے لیے اور دار حزن و غم میں، دار نعیم کے لیے عمل کر کہ پھر عمل کا موقع نہ ہوگا۔ دنیا سے شرفا کی طرح اپنے اختیار سے نکلنے کے لیے تیار رہ، اس سے پہلے کہ تجھے زبردستی نکالا جائے، دنیا کی نعمتوں اور مسرتوں پر نازاں نہ ہو، اس لیے کہ اکثر خوش ہونے والے نقصان اٹھاتے ہیں اور اکثر نقصان اٹھانے والوں کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ خرابی ہو اس شخص کے لیے جس کے لیے خرابی ہے اور اسے خبر نہیں، وہ اپنے حال میں مست ہنستا ہے، خوش ہوتا ہے، کھیل کود کرتا ہے، اتراتا ہے، اٹھلاتا ہے، کھاتا ہے اور پیتا ہے، حالانکہ کتاب اللہ میں اس کے متعلق یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ اے نفس، دنیا کو عبرت کی نظر سے دیکھ کر بحالت مجبوری حاصل کر، اختیار سے ٹھکرا اور آخرت کی طرف سبقت کر، ان لوگوں میں سے مت ہو جو عطائے خداوندی کا شکر ادا کرنے کے بجائے زیادہ کی حوث رکھتے ہیں، لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں اور خود نہیں روکتے۔ یہ بات جان لے کہ دین کا کوئی عوض نہیں ہے اور نہ ایمان کا کوئی بدل ہے اور نہ کوئی چیز جسم کے قائم مقام بن سکتی ہے۔ جو شخص رات دن کے گھوڑے پر سوار ہے وہ منزل کی طرف رواں دواں ہے، اگرچہ وہ سفر نہ کرنا چاہے مگر اسے منزل پر پہنچنا ہے، خواہ وہ اس پر راضی ہو یا نہ ہو۔ اے نفس، تو میری یہ نصیحت قبول کر اور اس پر عمل کر۔ جو شخص نصیحت سے اعراض کرتا ہے وہ گویا آگ پر راضی ہوتا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ تو آگ پر راضی ہونے والوں میں سے ہے یا نصیحت قبول کرنے والوں میں سے۔ اگر قلب کی شقاوت تجھے وعظ و نصیحت سننے سے روکتی ہے تو قیام لیل سے مدد لے، اگر یہ تدبیر بھی کارگر نہ ہو تو روزوں کا التزام کر، اس سے بھی نفع نہ ہو تو کم آمیزی اور کم گوئی کو اپنا شیوا بنا، یہ صورت بھی نفع نہ دے تو صلہ رحمی کر، یتیموں کے ساتھ نرمی اور محبت کا معاملہ کر، اس سے بھی کام نہ بنے تو یہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے دل پر مہر لگا دی ہے اور اس کے ظاہر و باطن پر گناہوں کی سیاہی چھا چکی ہے۔ اب نور کی کرن اندر نہیں پہنچ سکتی، تب تو دوزخ کے راستے پر چل۔ اللہ نے جنت پیدا کی ہے اور اس کے اہل بھی پیدا کیے ہیں، دوزخ پیدا کی ہے اور اس کے اہل بھی پیدا کیے ہیں۔ ہر شخص کے لیے وہی راہ سہل کر دی گئی ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ تجھ میں وعظ و نصیحت قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رہی، اب تجھے مایوس ہو جانا چاہیے اور مایوسی کبیرہ گناہ ہے۔ پھر کیا کرے، نہ مایوس ہو سکتا ہے اور نہ خیر کی راہیں مسدود ہونے کی بنا پر امید ہی کر سکتا ہے۔ اگر تو رجا کرے گا بھی تو دھوکہ ہوگا، فریب اور مغالطہ ہوگا۔ اے نفس، جس مصیبت میں تو مبتلا ہے اس پر تجھے صدمہ ہے یا نہیں، یا اپنے آپ پر ترس کھا کر آنکھ سے کوئی آنسو بہاتا ہے یا نہیں؟ اگر آنکھ سے آنسو بہتا ہے تو یہ سمجھ کے آنسوؤں کا منبع بحر رحمت سے ہے اور تیرے اندر رجا کی گنجائش ہے، اس لیے گریہ و زاری کا التزام کر، ارحم الراحمین سے رحم کی بھیک مانگ، اکرم الاکرمین سے شکایت کر، پھر نہ اس آہوزاری سے اکتا نہ شکوہ و شکایتوں سے ملول ہو بلکہ اسے اپنا معمول بنا لے، شاید اسے تیرے ذوف پر، تیری بے بسی اور بے کسی پر رحم آ جائے اور وہ تیری مدد کر دے، کیونکہ تیری مصیبت شدید ہو چکی ہے، تیری سرکشی حد سے تجاوز کر چکی ہے۔ اب نہ کوئی تدبیر تجھے اس مصیبت عظمیٰ سے بچا سکتی ہے اور نہ کوئی ہیلا نجات دے سکتا ہے۔ تیرے لیے اگر کوئی ٹھکانہ ہے تو صرف اللہ کا ٹھکانہ ہے، اگر نجات کا کوئی راستہ ہے تو وہ اللہ تک جاتا ہے، وہی تیرا ملجا ماوا ہے، وہی تیری مقصد براری کر سکتا ہے، وہی تیری فریاد رسی کر سکتا ہے۔ اسی کے سامنے سرنگوں کر، اسی سے عجز و نیاز اور خشوع و خضوع کر۔ جتنی زیادہ تیری جہالت ہے اور جس قدر تیرے معاصی ہیں اسی قدر اس کے سامنے تضرع کر، اس لیے کہ تضرع کرنے والے اور اپنے آپ کو اس کے سامنے ذلیل کرنے والے پر رحم کرتا ہے، وہ مدد کی بھیک مانگنے والے کی مدد کرتا ہے، وہ مجبور و مستر کی دعا قبول کرتا ہے۔ آج تو اسی کی طرف مستر ہے اور اسی رحمت کا محتاج ہے، باقی تمام راستے مسدود اور تمام راہیں تنگ ہیں، تدبیریں بیکار ہو چکی ہیں، وعظ و نصیحت سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، زجر و توبیخ تجھ پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ تو جس سے مانگتا ہے وہ کریم ہے، جس کے سامنے دست سوال دراز کرتا ہے وہ سختی ہے، جس سے مدد وہ سخی ہے، جس سے مدد چاہتا ہے وہ رحم کرنے والا ہے۔ اس کی رحمت لامحدود وسعتوں کی حامل ہے، اس کا کرم لامتناہی ہے، اس کا عفو عام ہے۔ اب تو اپنے دونوں ہاتھ پھیلا اور یہ عرض کر، یا ارحم الراحمین، یا رحیم، یا حلیم، یا عظیم، یا کریم، میں گناہگار، سیاہکار، خطاکار ہوں، میری سرکشی حد سے بڑھ چکی ہے، میں بے شرمی کی حد تک گناہوں پر جری ہوں، اے اللہ میں ہر طرف سے مایوس ہو کر تیری بارگاہ میں انتہائی تضرع اور مسکنت، ذلت و حقارت اور عاجزی کے ساتھ اپنے ضعف، کمزوری، بے کسی اور بے بسی کا اعتراف کرتے ہوئے حاضر ہوں، میری مدد کرنے میں جلدی کر، میری مشقت دور فرما، مجھے اپنی رحمت کے آثار دکھلا، مجھے اپنے عفو و مغفرت کا جام پلا، مجھے اپنی حفاظت کی قوت نصیب کر، اے نفس آہوزاری کرنے میں اور اپنی ندامت کے اظہار میں اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی تقلید کر۔ حضرت وہب ابن منبع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا تو کئی روز تک ان کے آنسو نہ رکے، ساتویں دن اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کیا اور جس وقت وہ انتہائی حزن و ملال اور اضطراب کی کیفیت سے دوچار سر جھکائے بیٹھے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی نازل فرمائی کہ اے آدم، یہ تم نے اپنا کیا حال بنا لیا ہے؟ عرض کیا، یا اللہ میری مصیبت بڑھ گئی ہے، خطاؤں نے مجھے گھیر لیا ہے، اپنے رب کے ملکوت سے نکالا گیا ہوں، عزت کے گھر سے ذلت کے گھر میں آ گیا ہوں، سعادت کے بعد شقاوت ملی ہے، راحت کے بعد غم اٹھانا پڑا ہے، عافیت کے بعد مصیبت کے گھر میں آیا ہوں، دار قرار سے دار ناپائیدار میں ڈالا گیا ہوں، خلود و بقا کے عالم سے موت اور فنا کے عالم میں پہنچا ہوں، اپنی غلطی پر کیسے نہ روؤں، یہ سب اسی غلطی کی وجہ سے ہوا۔ اللہ تعالی نے وحی نازل فرمائی کہ اے آدم، کیا میں نے تجھے اپنے لیے منتخب نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے تجھے اپنے گھر میں نہیں اتارا تھا؟ کیا میں نے تجھے اپنی کرامت کے ساتھ مخصوص نہیں کیا تھا اور اپنے غضب سے نہیں ڈرایا تھا؟ کیا میں نے تجھے اپنے ہاتھ سے پیدا نہیں کیا تھا اور تیرے اندر اپنی روح نہیں پھونکی تھی اور فرشتوں سے تیرا سجدہ نہیں کرایا تھا؟ مگر تو نے میری نافرمانی کی، میرا عہد فراموش کیا، میری ناراضگی مول لی، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے، اگر میں زمین کو تیرے جیسے انسانوں سے بھر دوں پھر بھی وہ میری عبادت کریں اور میری تسبیح بیان کریں، پھر میری نافرمانی کریں، تو میں انہیں گناہگاروں کے مقام پر اتاروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام یہ سن کر رونے لگے اور 300 برس تک روتے رہے۔ عبید اللہ البجلی بہت زیادہ رویا کرتے تھے اور رات بھر رو رو کر یہ کہا کرتے تھے، اے اللہ، میں وہ ہوں جس کی عمر جوں جوں بڑھتی جا رہی ہے جاتی ہے اس کے گناہ زیادہ ہوتے جاتے ہیں، میں وہ ہوں کہ جب بھی کسی گناہ کے چھوڑنے کا قصد کرتا ہوں کوئی دوسری شہوت سامنے آ جاتی ہے، افسوس تیرا ایک گناہ پرانا نہیں ہو پاتا کہ دوسرا گناہ سامنے آ جاتا ہے، افسوس اگر تیرا ٹھکانہ جہنم میں ہوا تو کیا کرے گا، شاید تیرے سر کے لیے گرز بن رہے ہوں، ہو سکتا ہے قیامت کے دن تمام حاجت مندوں کی حاجتیں پوری ہو جائیں اور تیری حاجت باقی رہ جائے۔ منصور ابن عمار کہتے ہیں کہ ایک رات کو کوفے میں کسی عابد کو اللہ تعالی سے اس طرح مناجات کرتے ہوئے سنا، اے اللہ تیری عزت کی قسم ہے، میں نے تیری نافرمانی سے تیری مخالفت کا ارادہ نہیں کیا اور نہ میں نے تیری معصیت اس لیے کی ہے کہ مجھے تیرا مرتبہ معلوم نہیں ہے یا میں تیرا عذاب چاہتا تھا یا مجھے تیری ناراضگی مقصود تھی یا میں یہ سمجھتا تھا کہ تو مجھے دیکھ نہیں رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میرے نفس نے ایک عمل کو میری نظر میں اچھا بنا کر پیش کیا اور میری بدبختی نے اس کی تائید کی اور تیری پردہ پوشی نے مجھے جرت دی، میں نے اپنی جہالت کے باعث تیری نافرمانی کی ہے اور اپنے فعل سے تیری مخالفت کی ہے، اب تیرے عذاب سے مجھے کون بچائے گا اور اگر تو نے میری رسی توڑ دی تو میں کس کی مضبوط رسی تھاموں گا، کس قدر افسوس کا مقام ہوگا جب کل لوگ تیرے سامنے کھڑے ہوں گے اور ہلکے پھلکے لوگوں سے کہا جائے گا کہ وہ آگے بڑھ جائیں، اور گناہوں سے بوجھل لوگوں سے کہا جائے گا کہ ٹھہر جائیں۔ معلوم نہیں میں ان ہلکے لوگوں کے ساتھ ہوں گا یا بھاری لوگوں کے ساتھ۔ میرا ناس ہو، جوں جوں میرے ماہ و سال زیادہ ہوتے جاتے ہیں گناہ بھی بڑھتے جاتے ہیں۔ میں کب تک تیری بارگاہ میں توبہ کروں گا اور کب تک واپس ہوتا رہوں گا؟ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اپنے رب سے شرم کروں۔ یہ ہے باری تعالی سے مناجات اور اپنے نفوس کی معاتبت کا وہ طریقہ جس پر بزرگان سلف کاربند تھے۔ مناجات سے ان کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالی کو راضی کریں، اور معاتبت سے ان کا مقصد تنبیہ اور نفس کی رعایت تھا۔ جو شخص مناجات اور معاتبت سے غفلت کرتا ہے وہ اپنے نفس کی رعایت کرنے والا نہیں ہے، اور قریب ہے کہ اللہ تعالی کی ناراضگی بھی اس پر عیاں ہو جائے گی۔ Peace.